دریافت فرمایا کہ اہل کتاب لڑکی کے ساتھ کیا نکاح کرنا جائز ہے اگر یقینی طور پر ثابت ہو جائے فلاں لڑکی کتابیہ ہے اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ امریکہ میں بہت سے مسلمانوں کو جانتا ہوں، انہوں نے کتابیہ لڑکیوں سے نکاح کیا ہے، کیا ان کا نکاح درست ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی نکاح کس طرح پڑھایا جائے گا، اور چرچ وغیرہ میں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے؟ جناب سیف اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ کتابی عورت کے ساتھ نکاح درست ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی حیات طیبہ کے آخری دور میں جو آیات نازل فرمائی ہیں اس میں اہل کتاب کے ذبیحہ اور اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو جائز اللہ نے قرار دیا تھا، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ خاتون ملحدہ نہ ہوں، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ آخرت کا انکار، تقدیر کا انکار تو نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں مانیں گی تب جا کر وہ اہل کتاب میں شمار کی جائیں گی، اور کسی بھی مسجد میں دو گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، دلہن اور دلہا سے ایجاب قبول کروا لیا جائے اور ایک عالم دین بلند آواز سے مسجد میں یا کسی بھی گھر میں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ دیں گے تو نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے ہی نکاح کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اس نکاح کو ختم کر دو، تو انہوں نے لکھا کہ حضرت کیا یہ حرام کام ہے جو میں نے کیا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کام تو تمہارا جائز ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن آگے تمہاری اولاد کا کیا بنے گا؟ مطلب یہ تھا کہ بچے اگر ماں کے دین پر چل پڑے تو پھر کیا ہوگا، اس لیے چرچ میں جا کر نکاح پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنی مساجد جب موجود ہیں تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قسطوں پر دیے گئے موبائل کا ڈبہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ مکمل ادائیگی پر واپس ہوگا؟ عبداللہ صاحب اسلام آباد سے تحریر فرماتے ہیں کسی چیز کے کاغذات وغیرہ کو ضمانت اور گروی رکھ کر اصل چیز کو اپنے پاس رہنے دینا اور اس سے استفادہ کرنا یہ جائز ہے۔ خریدار کا موبائل لے کر اس کے ڈبے کو بطور فروخت کنندہ یا جو لوگ بھی ضمانت کے طور پہ اسے رکھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے فروخت کرنے والے کے لیے قسطوں کی جب تک پوری ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک بطور ضمانت اپنے پاس اس ڈبے کو رکھ لینے کا اختیار ہے۔ مسئلہ تو وہی ہے جو آپ کو بتا دیا، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اس خالی ڈبے کو رکھ کے کرے گا کیا۔ کوئی ذکر بتا دیں جو ہر وقت پڑھ سکوں، آپ کا کس ذکر میں جی لگتا ہے؟ بس وہ پڑھتے رہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجنے کا جی چاہتا ہے، یہ پڑھتے رہیے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کو بھی بڑھا دیں تو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اس سے اچھی تسبیح کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تھا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو اپنے نام عمل میں سب سے زیادہ استغفار کو پائے گا، تو استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ، جو آپ کا جی چاہے جس میں آپ کا دل لگ جائے وہ پڑھیے۔ You said in your speech that before being Muslims we are human beings and that this human being should be colored with the values of Sibghat Allah. What aren't we servants of Allah? اس میں کوئی شبہ نہیں بھائی، انگلینڈ سے آپ نے دریافت فرمایا ہم سب اللہ ہی کے غلام ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بننا چاہیے پھر مسلمان بننا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں پہلے مسلمان بن جائے پھر پہلے مسلمان ہو جائے پھر انسان بنے. بڑی مشکل ہے، انسان جو بنتے ہیں نا بعد میں اور پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دین برباد ہو جاتا ہے. چور ہے، اسلام قبول کر لیا، گڑبڑ ہے، اسلام قبول کر لیا، دوسروں کی زمین مار لی، اور حرام ہے جو اس کی ایک نماز کبھی با جماعت چھٹی. ایسے منافق اور ایسے بدبخت جب مسلمان ہونے کا اندیا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شرم کرو، یہ اسلام نے سکھایا ہے تم. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز میں منع کرتی ہے فحاشی اور عریانی کے، اور سارے کام کرتا ہے پھر بھی نماز ہے، تو ایک چیز غالب آئے گی نا، یا یہ یا وہ. اسے کون کہے کہ تمہاری نماز نماز، اس سے پہلے انسان کے بچے کوئی بنو، وعدے کو پورا کرنا سیکھو. 5 بجے کا آنے کا تو 5 بجے پہنچ جاؤ. کسی کے پیسے دینے ہیں، 2 نہیں ہیں تو لکھواؤ کہ یہ قرض ہے جو میں نے فلاں آدمی کا دینا ہے. معاملات کو صاف رکھو. اسی طرح اور بہت سی چیزیں، غیبت نہیں کرنی عمر بھر، تہمت نہیں لگانی، جھوٹ نہیں بولنا. 99% لوگ جھوٹ میں مبتلا ہیں، نہیں جھوٹ بولنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، تو پہلے انسانیت اختیار کرو، پھر اس کو یہ سادہ کپڑا ہو گیا نا، اب اس کپڑے کو رنگ دو. رنگ اسلام کا چڑھنا چاہیے کہ واقعی میں مسلمان. دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار اس آدمی نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، اس آدمی نے کبھی گالی نہیں دی، اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا مسلمان ہوتے ہو یا کیا کرتے ہو. اس لیے ہمیشہ ہم تو یہی کہتے ہیں پہلے انسان بنو پھر مسلمان ہو جاؤ. جوتوں کا کام کرتا ہوں، ایک وقت دکان موجود ہے، دوسری دکان بنانے کا ارادہ کیا تو بہن نے کاروبار میں پیسے لگانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے بھی آمادگی ظاہر کر دی، دوسری دکان کا کام شروع کر دیا، کام ایک ماہ میں مکمل ہو گیا. یہ میں مختصر اس کو کر رہا ہوں جی. جس دن افتتاح تھا بہن نے مبلغ کچھ رقم آپ نے لکھی نہیں، 000800 یہ کیا ہو گیا، 80 لاکھ پتہ نہیں، فگر سے نہیں شروع ہو رہا، 00 اتنے روپے دیے، آپس میں کوئی شرط طے نہیں کی، اور کاروبار میں کمپنیاں ادھار پر سامان دیتی رہیں. جب انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے تو میں نے کمپنیوں سے ادھار لے کے جتنا میں کر سکتا کر لیا. ہم نے دکان میں مزید مال ڈال دیا، اور ڈیکوریشن، پگڑی، مال، جوتوں کی مد میں ادھار کی اتنی رقم تھی. کاروبار شروع میں نہیں چلا، میں اپنی پرانی دکان کی آمدن سے کمپنیوں کو ادھار پے کرتا رہا. اب ہم اپنے نفع نقصان میں شراکت داری کر رہے ہیں. تفصیل سے دونوں کا طے فرما دیں کہ ہم اسے شرعی طریقے پہ چلا سکیں. عبداللہ صاحب اسلام آباد. دیکھیں بھائی، بہن نے جو مال آپ کو دیا ہے اور پیسہ دیا ہے وہ دکان کی تیاری کے بعد افتتاح کے موقع پر دیا ہے. وہ رقم جو تھی بظاہر اس پورے کاروبار، 2 دکانیں اور ان میں جو کچھ تھا، اس کے مالک آپ ہیں. اب بہن نے جو رقم دی تھی وہ مضاربت کہلائی نا، تو شرن آپ پہ ضروری تھا کہ آپ اسی وقت ہمشیر سے کہتے کہ جو پیسے آپ دے رہی ہیں اس میں 1% نفع میں آپ کو دوں. آپ نے نفع کا تعین ہی نہیں کیا اور پیسے لے لیے. اب جو سرمایہ آپ کو آئے گا، اس سرمایہ پہ جو نفع آئے گا، آپ کس حیثیت سے تقسیم کریں گے؟ آپ کہتے ہیں 20% بہن آپ کو دوں، بہن کہتی ہے نہیں مجھے 50 لینا ہے. تو شرعاً یہ معاملہ منعقد ہی نہیں ہوا. قاضی کے پاس جائیں تو اس بیع کو فسخ کر دے گا، اس معاہدے کو منسوخ کر دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ شرع فیصدی مقرر کریں کہ بہن آپ نے 8 لاکھ دیے، 10 دیے، اتنے دیے، جتنا بھی نفع ہوگا اس نفع میں 1% آپ کا اور 1% میرا ہے. تو یہ باہمی رضامندی ہو گئی نا. اور نقصان کو بھی طے کریں گے کہ بہن اس میں نقصان ہو گیا تو سرمایہ میں جو نقصان ہے وہ برداشت کریں گی اور میں اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں. پاکستان میں تو خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر نفع نہ ملے نا تو مہینہ بھی نہیں ٹھہرتے, کہتے ہیں جی نفع نہیں مل رہا پیسے میرے واپس دیں. اب وہ پیسے نکالے کہاں سے اور دے کہاں سے بیچارہ. اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہر دن نیا بھاؤ نکلتا ہے. چینی آج کل مسلسل گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے. وہ وقت ہی چلے گئے جب ایک مرتبہ متعین کر دیتے تھے, تو اس صورت میں تو بزنس ہو بھی نہیں سکتا. چھ منزلہ مکان ہے, نچلی منزل میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے. اب مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس مسجد میں پانچ وقت کی نماز جمعے کی نماز ادا کرنا, کیا یہ مسجد شرعی کہلائے گی؟ جمال احسانی لاہور. بھیا ہم تو اسے مسجد نہیں مانتے, یہ ہماری ذاتی رائے ہے. مفتی حضرات آپ کو اس میں اجازت بھی دیں گے اور کہیں گے اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے لہٰذا اسے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو زمین مسجد کے لیے دی جاتی ہے, جو پلاٹ مسجد کو دیا جاتا ہے, وہ ساتویں آسمان تک وہ سارا اللہ کی مسجد ہے, اور نیچے کھدائی ساری کی ساری فرمایا کہ ساتوں زمینوں میں وہ مسجد. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دس منزلہ فلیٹ بنا لیے, ایک منزلہ مسجد قرار دی. آپ کے قرار دینے سے کیا ہوگا؟ وہ وقف ہے, اس وقف میں آپ کیسے تصرف کر سکیں گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو آنے والا اس کو توڑ کے کچھ اور بنانا چاہے گا. ہم کہیں گے جائز ہے, اس لیے کہ یہ شرعی مسجد ہی نہیں ہے. وہ جنہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ مسجد ہے وہ اس وقت آگے آئے نا, پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے کبھی ایسے کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. تو احسانی صاحب آپ اور مفتیوں سے پوچھ لیں, وہ اجازت بھی دے دیں گے, لیکن ہم خود اپنی ذاتی حیثیت سے جو کچھ اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت پڑا اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ مسجد نہیں بنتی, اس میں اعتکاف بھی نہیں ہوتا. اسی طرح کل کو اس پلاٹ میں نیچے جہاں آپ نے مسجد, اگر کوئی واش رومس بنانا چاہے, ہم تو کہتے ہیں اجازت ہے, یہ مسجد ہی نہیں ہے شرن, تو اس کا کیا اعتبار؟ اس لیے مسجد بالکل الگ پلاٹ. اتنے لوگ جو دس منزلیں آٹھ منزلیں اتنی منزلیں بنیں گی, ان سے نہیں کہا جا سکتا کہ کروڑ دو کروڑ نکالو نا, ایک پلاٹ ایک کوئی مکان محلے میں لو, اس کو ہٹاؤ اور مسجد بناؤ. شروع تو کرو مسجد کے لیے, آخر کوئی نہ کوئی چندہ دے گا نا اس میں لگاؤ. کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کی؟ رہن دینے کے بعد لیا گیا قرض اگر بڑھا کر یا گھٹا کر واپس کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص پولٹری فارم کا کام کرتا ہے, روزانہ کچھ مرغے مر جاتے ہیں اور بہت سے غیر مسلم انہیں کھا بھی لیتے ہیں, تو کیا انہیں یہ مرغے قیمت پر دینا جائز ہے یا بلا قیمت, یا سرے سے دینا ہی جائز نہیں, اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہ جو دونوں چیزیں آپ نے دو سوالات اناؤ انڈیا سے زین العابدین صاحب ارشاد فرمائے ہیں, قرض میں اضافہ یا کمی کرنا اگر جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت عام معاشرے میں یہ نہیں پایا جاتا تھا, تو اب دونوں کی رضامندی سے یہ جائز, قرض کو کم کر لیں اور زیادہ جائز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز دیا ہے, اور وہ جواز یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول, یہودیوں نے تمہارا قرض دینا ہے اور آپ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ چھوڑ دیں, تمہاری تو رقم ڈوب جائے گی. آپ نے فرمایا کم کر دو اور وصول کر, مطلب یہودی نے 50,000 دینا ہے تو 30,000 لے لو, انہیں یہاں سے نکالو, کیونکہ مملکت کا نفع اس میں ہے, یہ زمینیں ان سے خالی کرانی. رہ گئی آپ کی مردہ مرغے کا مال, تو وہ مال ہی نہیں ہے, جب مر گیا تو وہ مال نہیں رہتا, اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے, اور غیر مسلم جو ہیں ان کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ جس چیز کا خود کھانا جائز نہیں نا, وہ غیر مسلم کو بھی کھلانا جائز. شراب کا پینا خود ٹھیک نہیں, شراب نان مسلمز کو بھی مسلمان دے, یہ جائز نہیں ہے. دو تین ہفتے قبل مولانا سجاد صاحب نے کہ ہمارے ادارے میں محاضرہ سن کر خوشی ہوئی, میں کلام شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں بلا کیف, یہ اہل حق کا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے. میرا اس مسئلے کا ذکر کچھ مغربی مراکشیوں سے ہوا جو اشعری عقیدے کے ہیں, بلکہ ان کے پاس عقیدہ اور کلام میں چند شیوخ کی اجازت دی ہے. انہوں نے یہ عقیدہ کسی طرح جائز نہیں, اس سے حلول لازم آتا ہے جو کہ کفر ہے. انہوں نے کہا بلا کیف کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ذاتن کہہ کر اچھا بھئی یہ اچھا ہوا عمر صاحب آپ کا یہ سوال موصول ہوا، صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمارے نزدیک بلا کم و کیف اللہ کا ہر جگہ پہ ماننا یہ جائز۔ ہم ماتریدیوں کا یہ عقیدہ ہے، جن بچوں سے نے آپ سے کہا ہے اور انہوں نے مشائخ کی کوئی سند کوئی چیز دکھا دیا ہے تو مشائخ اس طرح تنقیحات نہیں کرتے کہ وہ اجازت حدیث دینے میں، اجازت کسی اور چیز کی دینے میں بچے کو بلا کر پوچھیں کہ اس بارے میں کیا ہے، اس بارے میں بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ علل اطلاق اجازت دیتے ہیں کہ اس وقت جتنے کمرے میں ہیں سب کو میری حدیث کی روایت کی جائے، اس وقت جتنے بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں سب کو، اس شہر میں جو بھی آیا اس کو، اس طرح کی اجازتیں ہوتی ہیں۔ ان اجازتوں کو عقیدے میں اعتبار کرنا اور پیش کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ دوسرے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس بلا کم و کیف جو قرار دیتے ہیں یہ تین جگہ پر کام آتی ہیں۔ ان بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے جو صوفیہ آخری مراقبہ تلقین فرماتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اللہ میرے دل میں بلا کم و کیف ہے، یہ سب سلاسل کے صوفیہ اسی کے قائل رہے۔ حضرت مجدد شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ حلول ہے۔ اے بھیا، موجود ہونا اور چیز ہے، وجود ہونا اور چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ وجود موجود بھی ہوا کرے، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جو موجود ہے وہ وجود بھی رکھے۔ فلسفے میں جو بحث ہے عرض کی اور ذات کی وہ نہیں پڑی، لیکن یہ سوال آپ نے اتنا زبردست کیا ہے کہ اچھا انشاءاللہ اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ بہت طویل ہے، وقت اتنا ہے نہیں عمر صاحب، انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن حضرت نے جو کچھ فرمایا نا مولانا سجاد صاحب نے، وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ آفس میں بعض اوقات لیگ صاحب کو بتائے بغیر چلے جاتے ہیں اور صاحب سے جھوٹ بولنے کا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب پوچھے تو یہ کہہ دینا، کیا میں گناہگار ہوں گا؟ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے جی، ضرور کیجئے تاکہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹ اور اللہ کے ہاں لعنت کا سبب قرار پڑے، اور آپ پہ کبھی پڑی نا زندگی میں خدا کی لعنت تو لگ جائے گا، پتہ ضرور کیا کرے۔ پاکستانی ہونے کے لیے تو ویسے بھی جھوٹ بولنا لازم ہے نا، اب بھلا بتاؤ کوئی پوچھے تو کیسے کہا جائے، دس آدمی بیچاروں کا کام پھنسا ہوا ہے، آدمی ہے نہیں، کیا کرے وہ، اس کا وقت ضائع کرتے، گناہگار ہوں گا، سبحان اللہ۔ اس میں مطلب کوئی احتمال ہے کہ آپ کو اجر ملے گا؟
جیش نکال
لیتے ہیں، ہاں وہ نکل سکتی ہے پر وہ علماء اور ہیں۔ اپنی تنہائی کو پاک کیسے بناؤں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، لگے رہیے محنت کرتے رہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف چلتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کر کے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی راہ اس پہ چلتے رہنا چاہیے۔ ناپاک ہی ہو، مر ہی گیا نا، مالک کو نہیں پتا کہ وہ میری راہ پہ چل رہا تھا، اللہ کو نہیں معلوم کہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، اس کی ایک نظر کرم سب پاک کر دیتی ہے، سب گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، انسان بنے اور اللہ کی طرف چلتا رہے، کوئی اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے رہو۔ ففروا الی اللہ، اللہ نے کہا اللہ کی طرف کا سفر طے کرو۔ آپ کو پتا نہیں کہ اللہ زمین کو پھیلا دیتا ہے اور اللہ زمین کو سمیٹ لیتا ہے، ٹائم کا بھی ایسے ہی ہے اور سپیس کا بھی ایسے ہی ہے، اللہ جب چاہے کہ کسی گناہگار کو بخشے تو اللہ زمین کو کھینچ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ انہیں 100 قتل کر کے چلا تھا نا، تو تو فرشتوں نے اسے کہا زمین کی پیمائش کر، جب زمین کی پیمائش ہوئی تو وہ کم پڑتی تھی، مغفرت نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا میرے بندے کے لیے، میں اسے بخشنا چاہتا ہوں. تو اس لیے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، آہستہ آہستہ لگا رہے یار. اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ کر سکیں کہ اپنے زمانے کے اہل اللہ کو، مشائخ کو دیکھیں، ان کی صحبت میں جانا، ان سے تعلق رکھنا، اللہ کی معرفت اور محبت میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، جو ہمارے شیخ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بھائی ضرور پڑھیے، کوئی حرج نہیں. کسی سنت پر عمل کر لیں تو کیا ہر دفعہ یہ بات ذہن میں ہونی ضروری ہے کہ سنت پر عمل کر رہا ہوں تب اجر ملے گا؟ عامر صاحب ایسے نہیں ہیں. ایک مرتبہ کسی چیز کو شروع کر لیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں سنت کے مطابق، پھر آہستہ 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 ذہن سے نکل جاتا، عادت بن جاتی. عادت کے بعد جا کر پھر کہیں عبادت کا ہوش آتا ہے. اس لیے جس درجے میں بھی کرے گا کام، اللہ کے یہاں اجر ملے گا. مثلا ہمیشہ دایاں پاؤں پہننا ہے، تو ایک آدمی نے شروع کر دیا، بچے کو سکھا دیا والدین نے کہ بیٹے جوتے پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں، اتارتے وقت الٹا پاؤں. اب یہ دن میں 10 مرتبہ کرے گا، مہینے میں کتنا، سالوں میں کتنا ہو جائے گا، اسے بھول جائے گا کہ یہ سنت. اس کے باوجود وہ کرے گا اور اللہ کے یہاں ثواب پائے گا. کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ لوگوں کو مایوس کرو؟ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کی برکتیں اسے ملیں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت دونوں چیزیں حاصل ہو. ایک اللہ کی معرفت ہے اور ایک اللہ کی محبت. ہمارے صوفیہ اللہ کی محبت، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی کے ترازو میں چڑھ گیا نا، اب تول مشکل ہے. اللہ کی محبت وہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. معرفت آسان ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے اس میں بہت قربانی دینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اکیلا ہو جاتا ہے. مالوہ بن صدیق، دنیا میں کوئی شخص اس کا دوست نہیں رہتا، اور کوئی آسان چیز نہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے فرمایا، یہ تم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، اس سے چلتا رہے. آپ کا کیا خیال ہے، جنت میں پہنچ کے بس ہو جائے گا؟ ارے نہیں یار، جنت سے بھی آگے سفر ہے، بہت بہت، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالی کی جب ذات پاک کو دیکھے گا نا، اس وقت سجدے میں گر جائے گا. ممکن ہے وہ سجدہ 10 کروڑ سال کا ہو، ممکن ہے وہ سجدہ 1 کروڑ سال کا ہو، ممکن ہے 10 لاکھ سال، کوئی نہیں جانتا. اتنے کروڑوں سال کے بعد جب ہوش آئے گی، پھر نئی تجلی کو دیکھے. کل یوم ہو فی شان. تو معاملہ ایسا محدود نہیں، قبر میں بھی یہی ہوتا ہے. رمضان کے حوالے سے کوئی کتاب تجویز فرما دیں. رمضان میں شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہمارے شیخ نے ارکان اربعہ ایک کتاب لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. بیوہ عورت اور عمر 70 سال کے قریب ہے وغیرہ وغیرہ، لاہور سے سمینہ بیگم. یہ سمینہ بھائی سا سے ہے، سین سے کب سے ہوا؟ سین سے سمینہ کا مطلب موٹی، اور سا کا مطلب نایاب، سمن، قیمت. احمد صاحب نے دبئی سے سوال بھیجا ہے. احمد صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ میں بہت متکبر ہوں، تو پھر جائز ہوگا کہ میں فتوے کے لیے کچھ عرض کروں؟ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ तुमसे सवाल ही नहीं पूछूंगा, अब इतना वक्त कहां से लाएं, आप कम से कम अपने कहे पे तो कायम रहिए। दीनी तारीखी यूट्यूब चैनल चलाता हूं ताकि अवाम तक बात पहुंचा सकूं। एआई की बनाई हुई गैर हकीकी तस्वीरें और वीडियोस इस्तेमाल करता हूं, किसी नबी या सहाबी रजी अल्लाह के चेहरे की वाज़ह शक्ल नहीं दिखाई देती। कुछ ही अरसे बाद वाज़ह शक्लें भी आने लग जाएंगी। अगर आप कहीं ईरान जाएं तो हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीरें आम मिल जाएंगी, सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की तस्वीरें मिल जाएंगी, यहूदियों के इंसाइक्लोपीडियाज देखें तो अल्लाह की तस्वीर भी मिल जाएगी, जहां अल्लाह हाथी पे बैठा हुआ है और सोने का लिबास खुदा ने पहना, वले याज़ु बिल्लाह, ये सब है और बतेरी चीजें हैं यार अल्लाह की तरफ बुलाने की। कोई एआई तो थोड़ा रह गया है, इसलिए इन कामों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगली नस्लें हमारी सब तस्वीरें और सब चीज ले आएंगी, जो थोड़ी बहुत कोई इज्जत हया शर्म रह गई हम अपनी जिंदगी गुजार लें। आने वालों का अल्लाह हाफिज। मोहम्मद रमीज खान एबटाबाद, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन, माय क्वेश्चन इज ऑफन आवर लाइव लिबरल्स claims that Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqbal may Allah bless him is not a philosopher. Achha, Allama Iqbal falsafi nahi the, unhone dusron ke falsafe se istifada kiya. Ye Iqbal ko jo aitraz karte hain na liberals, unse puche unhone Iqbal ko padha kya kya. Bunyadi baat yahan se shuru hoti na bhaiya, हमने एक चीज को नहीं पढ़ा। मसलन हरबरी तरी थे, बहुत बहुत दानिशमंद थे। आप इकबाल का जवेदनामा अल्लामा का पढ़े ना, तो उन्होंने गालिब और अल्लामा इकबाल ने गालिब और मीर तकी मीर से भी बुलंद दर्जा दिया। वो हिंदुओं के बहुत बड़े फलसफी थे। टिल्ला जोगिया में लोगों के गाड़ियां बैलगाड़ियां भर भर के जाती थी और टिल्ला जोगिया में ही उनकी तदफीन हुई थी, शायद अभी भी कब्र उनकी मौजूद है। मुद्दत गुजरी, एक मरतबा गए थे टिल्ला जोगिया उनकी कब्र की तलाश में, तो किसी ने कहा था कि उनकी अर्थी है, यानी उनको जलाकर उनकी जो मिट्टी थी वो यहां दफन की गई। तो अब एक आदमी ने उसको पढ़ा ही नहीं। अल्लामा इकबाल का जो मशहूर शेर है ना, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक पे असर, इधर हकीकत उनका है। उन्होंने कहा था, अल्लामा ने उसका उर्दू में तर्जमा फरमाया। अब उसको आपने पढ़ा है, उसको हमने पढ़ के फिर कहा कि अल्लामा के इस शेर का तर्जमा असल में वहां से है। तो बुनियादी बात यही होती है ना, ये जितने लिबरल्स अपने आप को कहलाने वाले हैं, इनसे पहले तो ये पूछे कि तुम्हें फारसी आती है, तुमने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, उसके बाद दलाइल जमा करें इस बात पर कि अल्लामा इकबाल का अपना कोई फलसफा नहीं था और ये फलसफे की बातें उन्होंने फलां 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 से ली हैं। ये इल्जाम खुद उनकी अपनी जिंदगी में भी लगा था। इन लिबरल्स को पता नहीं है कि इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। अगर फारसी नहीं आती, मसलन मुज़दक का एक फलसफा था, अल्लामा इकबाल उस फलसफे पे तनकीद करते हैं या तारीफ करते हैं, तो आपने भी मुज़दक को पढ़ा है? तो इन लिबरल्स को दो लफ्ज पढ़े हुए नहीं होते, फारसी तो दरकिनार, अच्छी उर्दू भी नहीं पढ़ पाते, और सुन लिया होगा कहीं से, बस चल पड़े होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अल्लामा इकबाल ने फलसफे की बाज़ बातें ऐसी कही हैं जो उनसे पहले लोगों ने नहीं कही थी। उन्होंने फलसफे में ऐसी ऐसी चीजें दुनिया को दी हैं जो उनसे पहले नहीं थे, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल सोचते रहते थे ज्यादा, इतना ज्यादा इतना ज्यादा कि वो फ्रांस जब गए तो उनके दोस्तों ने लिखा कि हर वक्त लेटे रहते थे, और हमने कहा कि फलां जगह चलना है, फलां गांव में जाके फलां फलसफी से मिलना है, उनका अच्छा यार चला जाऊंगा, फिर सोते रहते थे, लेटे रहते थे, सोचते रहते थे। अल्लामा को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है भैया, इसलिए साबित करें कि किस फलसफे को उन्होंने किससे लिया है और क्या अल्लामा इकबाल का अपना फलसफा नहीं था, इसको भी साबित करें।